السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کے ساتھ مدثر منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
محمد علی کے انتقال پر پاکستان میں باکسنگ سے وابستہ افراد غمگین. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، عالمی ادارہ صحت یہ تحقیق کر رہا ہے کہ برازیل میں اولمپک کھیلوں کے موقع پر شائقین اور کھلاڑیوں کو زیکا وائرس سے کتنا خطرہ ہو سکتا ہے.
مغربی افغانستان میں بھارتی تعاون سے تعمیر کردہ ڈیم کا افتتاح منصوبہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی علامت ہے. افغان صدر اشرف غنی کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بھارتی کشمیر میں مشتبہ مسلمان عسکریت پسندوں کا ایک اور حملہ. جنوبی شہر اننت ناگ میں 2 پولیس والے مارے گئے. میں ہوں یوسف جمیل. سری نگر سے تفصیلات ذرا دیر بعد.
لیجب پیش ہے خبروں کی تفصیل. باکسنگ کے میدان کی مایناز شخصیت محمد علی 32 سال تک پارکنسن کی بیماری سے نبردازما رہنے کے بعد 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. وہ 17 جنوری 1942 میں پیدا ہوئے تھے. وہ اولمپک اور پیشہ ور باکسنگ پر غالب اور اتنے محبوب کھلاڑی تھے کہ اسپورٹس الیسٹریٹڈ نامی جریدے نے انہیں 20ویں صدی کا کھلاڑی قرار دیا. وائس آف امریکہ کی کارلا بیب نے اس محبوب شخصیت اور کبھی متنازع امریکی ایتھلیٹ کے بارے میں جو رپورٹ ارسال کی ہے اس کی تفصیلات اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. امریکی ریاست کینٹکی میں ایک پینٹر کے بیٹے نے باکسنگ کا فیصلہ اس وقت کیا جب اس کے محلے کے لڑکوں نے اس کی بائسیکل چوری کر لی. آج کے محمد علی اور کل کے کیسیس کلے کے ٹرینر کا کہنا ہے کہ وہ قدرتی صلاحیتوں اور اپنے عزم کے ساتھ پروان چڑھے. 1964 میں انہوں نے انتہائی مقبول سونی لسٹن کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا اور پہلی مرتبہ عالمی ہیوی ویٹ کا ٹائٹل جیت لیا. اخبار واشنگٹن پوسٹ میں سپورٹس کے کالم نگار مائک وائز کہتے ہیں کہ اس کے بعد پر اعتماد اور باکسنگ کی دنیا کا عظیم کھلاڑی اپنے دونوں مکوں کا استعمال کرتے ہوئے غالب آتا رہا. وائز کہتے ہیں
He was probably the first guy, the first athlete in America to brag about something and
امریکہ میں وہ غالباً پہلے شخص اور پہلے ایتھلیٹ تھے جنہوں نے کسی بات کے بارے میں فخریہ گفتگو کی اور پھر اسے پورا کر دکھایا. اس زمانے میں کوئی اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرتا تھا. میں عظیم تر ہوں. میں سب کو چاروں شانے چت کر رہا ہوں اور اگر آپ بڑے ہوشیار ہیں تو میں آپ کو بھی گرا دوں گا. اس مقابلے کے بعد کلے نیشن آف اسلام نامی تنظیم میں شامل ہو گئے اور اپنا نام محمد علی رکھا. اسلام قبول کرنے کے 3 سال بعد انہوں نے اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد پر اور ویتنام کی جنگ کی مخالفت کرتے ہوئے امریکی فوج میں شمولیت سے انکار کر دیا. علی پر جبری بھرتی سے انکار کی فرد جرم عائد کی گئی اور انہیں ان کے عالمی چیمپئن کے اعزاز سے محروم کر دیا گیا جس کی وجہ سے وہ 3 سال تک باکسنگ کے میدان سے باہر رہے. یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے 1970 میں ان کی فرد جرم ختم کر دی. رنگ میں واپس آنے کے چند ماہ بعد ہی نئے ہیوی ویٹ چیمپئن جو فریزیر نے علی کو ان کی پہلی شکست سے دوچار کر دیا. مگر علی نے جلد ہی جو فریزیر کو دوسرے مقابلے میں ہرا کر اپنا بدلہ چکا دیا. علی کا ایک اور کلاسیکی مقابلہ جارج فورمین سے 1974 میں وسطی افریقہ کے دور دراز حصے سابقہ زیر میں ہوا. یہ مقابلہ رمبل ان دا جنگل کے نام سے مشہور ہوا. محمد علی نے اس کے بارے میں کہا
I have wrestled with an alligator. I have tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail.
میں نے ایک مگرمچھ سے مقابلہ کیا ہے. ایک ویل سے لڑائی کی ہے. طوفانی بجلی کو ہتھکڑی پہنا دی. ایک گرجدار بادل کو جیل میں ڈال دیا. میں برا ہوں نا. ابھی پچھلے ہفتے ہی میں نے ایک چٹان کا قتل کیا. ایک پتھر کو زخمی کیا. ایک اینٹ کو ہسپتال میں داخل کیا. میں بہت برا ہوں. میں دواؤں کو بیمار کر دیتا ہوں. اس کے بعد علی نے تیسری مرتبہ فریزیر سے مقابلہ کیا. 1975 کے اواخر میں فلاڈلفیا میں ہونے والے اس مقابلے کو تھریلا ان منیلا کہا گیا۔ علی نے 14 زبردست راؤنڈز کے بعد فتح پائی۔ بعد میں 1984 میں باکسنگ کی دنیا کا یہ عظیم چیمپئن پارکنسن کی بیماری کا شکار ہو گیا اور اب وہ نہ تتلی کی طرح مستعد رہا اور نہ شہد کی مکھی کی طرح ڈنگ مارنے والا، مگر ان کی فراغ دلی اور ان کا جذبہ دنیا بھر میں لوگوں میں ایک نئی روح پھونکتا رہا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ باکسنگ کی دنیا کی اس ممتاز اور نامور شخصیت کے انتقال پر دنیا بھر میں ان کے مداح اور پرستار افسردہ ہیں اور ان کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ ان کی عمر 74 برس تھی اور وہ 3 بار ہیوی ویٹ عالمی چیمپئن رہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے محمد علی کی پاکستان سے محبت اور تعلق کے حوالے سے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل اکرم خان سے انٹرویو کیا، آئیے سنتے ہیں۔
باکسنگ کے سابق ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی کے انتقال کی خبر پر پاکستان میں بھی ان کے مداح غمگین ہیں اور 74 سالہ محمد علی کی موت کو ایک بڑا نقصان قرار دے رہے ہیں۔ نامور امریکی باکسر محمد علی کو جمعرات کو سانس کی شدید تکلیف کے باعث امریکہ کے ایک اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، جہاں ہفتے کو وہ انتقال کر گئے۔ پاکستان میں باکسنگ سے لگاؤ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ اس کھیل سے وابستہ تمام ہی افراد کے لیے ایک دکھ کا دن ہے۔ محمد اکرم پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ محمد علی ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔
نہ صرف باکسنگ کھیلنے والا تھا بلکہ وہ ایک خوبصورت ترین انسان تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1992 میں خود گیا ہوں میکسیکو علی کپ کھلانے کے لیے۔ ان کے نام سے ایک کپ ہوتا ہے میکسیکو میں، علی کپ کے نام سے۔ میں ایز اے ریفری جج وہاں گیا ہوں، میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں نے ٹائم گزارا ہے۔ وہ جتنا خوبصورت باکسر تھا اتنا ہی خوبصورت انسان بھی تھا۔ تو آج باکسنگ کی تاریخ کا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پوری پاکستان کی باکسنگ، نہ صرف پورے پاکستان کی باکسنگ بلکہ پوری دنیا کی باکسنگ جو ہے وہ آج اداس ہے۔
اکرم صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کی محمد علی سے براہ راست ملاقات بھی ہوئی، ان کی شخصیت کے کس پہلو نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟
مجھے ریئلی، میں آپ کو صحیح میں بتاؤں، مجھے اس وقت بھی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ان کی فائٹیں دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ جس وقت وہ پنچز کرتے تھے مخالف باکسر کے اوپر، تو لگتا تھا کہ یار یہ بہت سخت ہاتھوں سے پنچز ہو رہی ہے اور بہت وزنی ہاتھ ہیں اس کے اور بہت سخت ہوں گے۔ یہ ہر آدمی سوچتا ہے اور میں نے بھی یہ دماغ میں میرے تھا، لیکن جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا وہاں پر تو یو بلیو می، اس کا ہاتھ بالکل روئی کی طرح سے ملائم تھا، بہت سافٹ ہاتھ تھا۔ میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے تھے کہ میں اس پنچس کے ان ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا کہ جس کے لیے بولتے تھے کہ یہ فولادی مکہ ہے، یہ بہت وزنی ہے اور اس کے اندر بہت قوت ہے، لیکن وہ کتنا نرم تھا، میں ابھی بھی اس کو محسوس کر سکتا ہوں۔
محمد اکرم کہتے ہیں کہ محمد علی پاکستان میں باکسنگ کھیلنے والے نوجوانوں کے لیے ایک مثال تھے۔
میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے لڑکے ہیں جو باکسنگ کھیل رہے ہیں، جو کھیلتے ہیں، وہ محمد علی ان کے آئیڈیل ہیں۔ ریئلی میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت ینگ جنریشن ہے وہ ان کی سیریز لیتی ہے، اس کی اسٹیپنگ ہے، اس کی موومنٹ ہے، اس کی باڈی ڈوجز ہے، اس کے پنچز ہیں اور ٹائمنگ پنچز ہیں اور کاؤنٹر اٹیک ہے، وہ تمام چیزیں جو ٹیکنیکل ہیں وہ لڑکے ابھی بھی جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ادھر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک تحریری بیان میں محمد علی کے خاندان اور ان کے مداحوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ نصف صدی میں محمد علی اپنی ہمت، مثبت رویے اور مشکل حالات سے مقابلہ کرنے والی شخصیت کے طور پر نوجوان مرد و خواتین کے لیے ایک مثال رہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
محمد علی جمعے کو دیر گئے انتقال کر گئے۔ ریاست ایریزونا کے شہر فینکس میں ہسپتال میں ان کے اہل خانہ ان کے پاس موجود تھے۔ علی کی موت کا اعلان ہوا تو امریکہ کے مشرقی ساحل اور باقی دنیا میں ہفتے کے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ساتھی ایتھلیٹس، ممتاز شخصیات، حکومتی لیڈروں اور سیاسی شخصیات نے علی کے لیے فوری طور پر تعزیت اور تحسین کے پیغامات بھیجنے شروع کر دیے۔ بہت سے نے علی کے ساتھ اپنی تصویریں اور یادیں فوری طور پر سوشل میڈیا پر شیئر کیں۔ امریکی صدر براک اوباما کے پاس وائٹ ہاؤس میں علی کے باکسنگ گلوز اب بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ہفتے کے روز اپنے پیغام میں کہا کہ علی نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور دنیا بہتر طور پر اس کی مستحق تھی۔ اوباما نے 74 سالہ باکسر کو ان کے دور کے شہری حقوق کے دیگر لیڈروں کے برابر قرار دیا اور کہا کہ علی حق اور سچ کی لڑائی کی خاطر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور نیلسن مینڈیلا کے ساتھ کھڑے رہے۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اوباما نے اپنی ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ ایک تصویر کے نیچے بیٹھے ہیں جس میں علی 1964 میں سونی لسٹن کو شکست دے کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ چیمپئن، خدا آپ کی روح کو سکون دے۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے، جنہوں نے علی کو صدارتی سٹیزن میڈل پہنایا تھا، علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ خدا حافظ میرے دوست، آپ بہت انداز میں عظیم تھے۔ کلنٹن نے اپنے اور اپنی اہلیہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا۔ ہلری کلنٹن سابق وزیر خارجہ اور موجودہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی علی کو ایک عظیم چیمپئن اور عظیم شخص قرار دیا جن کی کمی سب محسوس کریں گے۔ باکسنگ کی دنیا کے مایراز کھلاڑی سابق امریکی باکسر محمد علی ایریزونا کے شہر فینکس کے ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ 74 سالہ باکسر کو درجنوں میچوں میں ان کی شاندار کارکردگی کے باعث پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے، لیکن ان کی شخصیت برجستہ کاٹدار جملوں کی وجہ سے بھی بہت مقبول رہی۔ ان کے کہے ہوئے چند یادگار اور مشہور جملے، عاجزی بہت ہی مشکل ہے جب آپ اتنے عظیم ہوں جتنا کہ میں عظیم ترین ہوں۔ میں نے یہ تب کہا جب مجھے اس کا ادراک بھی نہیں تھا۔ اگر میرا ذہن سوچ سکتا ہے اور میرا دل اس پر یقین کر سکتا ہے تو پھر میں یہ مقصد حاصل کر سکتا ہوں۔ تخیل نہ رکھنے والے شخص کے پر نہیں ہوتے۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا، رنگ کی بنیاد پر لوگوں سے نفرت کرنا غلط ہے، اور یہ معنی نہیں رکھتا کہ کون سا رنگ نفرت کر رہا ہے، یہ صریحاً غلط ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنی تربیت کی ہر ایک لمحے سے نفرت کی، لیکن میرا کہنا تھا کہ چھوڑنا نہیں، ابھی تکلیف برداشت کرو اور باقی زندگی ایک فاتح کی طرح گزارو۔ اگر کوئی شخص 50 سال کی عمر میں بھی دنیا کو ویسا ہی دیکھتا ہے جیسے 20 سال کی عمر میں دیکھتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 30 سال ضائع کیے۔ اور علی نے کہا، شیخی وہ ہوتی ہے جب کوئی شخص ایسا کچھ کہے جسے وہ کر نہ سکے، میں وہ کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں۔ یہ تھے ان کے چند اقوال۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے صوبہ ہرات میں بھارت کی فراہم کردہ 29 کروڑ ڈالر کی امداد سے مکمل ہونے والے سلما ڈیم کا افتتاح کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں صدر اشرف غنی بھی شریک تھے۔ اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو مشترکہ طور پر مغربی افغان صوبے ہرات میں کروڑوں ڈالر کی لاگت سے بننے والے ڈیم کا افتتاح کیا۔ سلما ڈیم، جسے افغان بھارت دوستی ڈیم کا نام بھی دیا جا رہا ہے، ایران کی سرحد کے قریب واقع ہے، جو کہ علاقے میں بجلی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ڈیم 1976 میں تعمیر ہوا تھا، لیکن 1990 کی دہائی میں خانہ جنگی کے باعث اسے شدید نقصان پہنچا۔ اب اسے 3 کروڑ ڈالر کی بھارتی امداد سے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ 100 میٹر بلند اور 540 میٹر چوڑے اس ڈیم سے 42 میگا واٹس بجلی پیدا کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ 75,000 ہیکٹر اراضی کو پانی فراہم ہو سکے گا۔ افغان صدر اشرف غنی نے ڈیم کو بھارت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی ایک علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ سلما ڈیم افغانستان اور بھارت کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈیم کی تعمیر میں 1500 کے لگ بھگ افغان اور بھارتی انجینئرز نے حصہ لیا۔ بھارت نے جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان میں بحالی و تعمیر نو کے مختلف منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ گزشتہ دسمبر میں کابل میں وزیر اعظم نریندر مودی نے افغان پارلیمان کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کیا تھا، جو کہ بھارت کے تعاون سے تعمیر کی گئی تھی۔ پاکستان افغانستان میں بھارت کے اثر و رسوخ پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ الزامات عائد کرتا آیا ہے کہ بھارت اس ملک کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، تاہم نئی دہلی نے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ پاکستانی تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تعمیر و ترقی کے منصوبوں پر کسی کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے سیاسی مضمرات کو بہرحال نظر میں رکھنا ضروری ہے۔
ترقی کسی ملک میں بھی جو ہے وہ قابل اعتراض نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے سیاسی اور اسٹریٹجک جو محرکات ہیں وہ بڑے دورس ہوں گے، اور اس لیے کابل کی گورنمنٹ کو بھی احتیاط سے چلنا چاہیے اور واشنگٹن کو بھی احتیاط سے چلنا چاہیے کہ علاقے میں جو عدم توازن پیدا ہو چکا ہے क्या इससे उनके आलमी असरात को कोई फायदा पहुंचता है या नुकसान ज्यादा होंगे।
पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में कई तामीराती मंसूबों में मुआवनत फराहम कर रहा है जिसमें खासतौर पर सड़कों की तामीर शामिल है। इस्लामाबाद का मौकिफ है कि वह अफगानिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए अपनी हिमायत और तआवुन जारी रखेगा क्योंकि एक पुरअमन अफगानिस्तान खुद उसके अपने मफाद में है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमेरिका के वज़ीर दिफा सिंगापुर में एशिया के सबसे बड़े सालाना सिक्योरिटी फोरम में शिरकत कर रहे हैं। तफसीलात के साथ बहजत चिलानी।
अमेरिका के वज़ीर दिफा सिंगापुर में एशिया के सबसे बड़े सालाना सिक्योरिटी फोरम में शिरकत कर रहे हैं। इस फोरम में दुनिया भर से वज़ीर दिफा और फौजी सरबराहान भी शामिल हैं। एश कार्टर तीन रोज़ा इजलास में शरीक हैं जिसे शंग्रीला डायलॉग कहा जाता है। वज़ीर दिफा ने एशियाई मुल्कों के वज़ीर दिफा, सिक्योरिटी तजज़ियाकारों और दानिशवरों को बताया कि अहम समंदरी इलाके में चीनी इकदामात के बारे में तशवीश बढ़ रही है। सिंगापुर के वज़ीर दिफा एंग आंग हन के साथ बात करते हुए कार्टर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन अपने इख्तलाफात दूर करने के लिए अपने हमसाओं के साथ मिलजुल कर काम करेगा।
In a sense, all the countries of Asia are rising together. And they all make their own choices. And so I was simply saying that
अमरीकी वज़ीर दिफा एश कार्टर कह रहे हैं कि एशिया में जैसे तमाम मुल्क इकट्ठा तआवुन करते हुए आगे बढ़े हैं और खुद अपने इंतखाबात कर रहे हैं, इसी तरह मेरा कहना यह है कि दूसरे मुल्कों की तरह चीन को भी अपने इंतखाब करना होंगे और हमें उम्मीद है कि वो ऐसा इंतखाब करेगा जो सिक्योरिटी के निज़ाम के साथ तआवुन की शक्ल में हो, क्योंकि सलामती का ये निज़ाम लंबे अरसे से खित्ते के लिए मौसर साबित हुआ है। चीन के बारे में एक खसूसी तशवीश का नुकता यह है कि आया वो आबनाए सूबिक में स्कारबरो शोल में ड्रेजिंग यानी समंदर की तह से मिट्टी और दूसरा मवाद निकालेगा। इस जगह पर फिलिपाइन भी अपनी मिल्कियत का दावा करता है। इस तशवीश के जवाब में कार्टर ने कहा कि ऐसा इकदाम इश्तियाल और अदम इस्तेहकाम पैदा करने का मूजब होगा। अमरीकी वजीर दिफा ने रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा कि चीन ऐसे इकदाम पर अमरीका और दूसरे ममालिक की तरफ से फौरी रद्द अमल सामने आएगा। उधर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मेजर जनरल याओ योनजो ने जनूबी बहरा चीन में कशीदगी पर काबू पाना के उनवान के तहत होने वाले इजलास में अमरीका के मुतनाज़े समंदरी इलाकों में बहरी सरगर्मियों की फौजी आज़ादी पर नुकताचीनी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम मैदान जंग के लिए तैयारियों के जुमरे में बयान किए जा सकते हैं। 50 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदे सालाना शंग्रीला डायलॉग और एशिया सिक्योरिटी सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अमरीका के वज़ीर दिफा और जनूबी कोरिया से उनके हम मनसब वज़ीर दिफा ने एशिया खित्ते में सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया जिनमें शिमाली कोरिया और इसका मुतनाज़े जौहरी प्रोग्राम भी शामिल था। अमरीकी वज़ीर दिफा एश कार्टर और जनूबी कोरियाई वज़ीर दिफा हान मिन कू ने हफ्ते के रोज़ शंग्रीला डायलाग से हटकर बात की। एक बयान के मुताबिक अमरीका ने जनूबी कोरिया के दिफा के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इरादा किया और दोनों मुल्कों ने शिमाली कोरिया के हालिया जौहरी तजुर्बे और मिज़ाइल तजुर्बों की भी शदीद मजम्मत की।
आलमी इदारा सेहत ये तहकीक कर रहा है कि रियो ओलंपिक खेलों को प्रोग्राम के मुताबिक मुनाकिद करवाने से सेहत को कितना ख़तरा लाहक होगा, क्योंकि इस बारे में बहुत तशवीश पाई जाती है कि जीका वायरस एथलीट्स या शायकीन को मुतासिर कर सकता है। अक्वामे मुत्तहदा के इदारे की डायरेक्टर डॉक्टर मार्गरेट चैन ने कहा कि उन्होंने जीका इमरजेंसी के लिए WHO की कमेटी से कहा है कि वो जीका से ख़तरे का जायज़ा ले, क्योंकि अगस्त में बड़ी तादाद में लोग खेलों के लिए ब्राज़ील का सफ़र करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 200 मुल्कों के 10,000 एथलीट और 5,00,000 शायकीन ब्राज़ील आएंगे। चीन के हुकाम थिनमन चौक पर की जाने वाली कड़ी कार्रवाई की 27वीं बरसी के मौके पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें हरासा करने वाली टेलीफोन कॉल्स, मुअम्मर अफराद की निगरानी, हिरासतें और ऑनलाइन बड़े पैमाने पर सेंसरशिप शामिल है। उधर हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में हज़ारों अफराद जमा हुए और बीजिंग में 4 जून 1989 को तिएनमेन चौक पर की जाने वाली कार्रवाई की याद मनाई जिसमें सैकड़ों की तादाद में गैर मुसल्ला तालिब इल्म हलाक हो गए थे। 4 जून को हर साल हज़ारों की तादाद में सोगवार इस वाक़े की याद में शमे रोशन करते हैं। अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी ने कहा है कि इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े का हल ढूंढने के लिए तामीरी सोच दरकार है। जॉन कैरी ने पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के बाद ये बयान दिया जिसके बाद उन्हें मंगोलिया के लिए रवाना होना था। फ्रांस के दारुलहुकूमत पेरिस में 20 से ज्यादा मुल्कों के वज़रा के एक इजलास में जॉन कैरी भी शरीक थे और उन्होंने फ्रांस की तरफ से साल के अख्तिताम पर एक बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस के मुमकिन इनेकाद के लिए काम करने और राब्ता कारी की تجویز پر اتفاق کیا۔ اس کانفرنس کا مقصد اسرائیل فلسطینی جاری تنازع کا حل تلاش کرنا ہے۔ پیرس میں ہونے والے اجلاس میں فلسطین یا اسرائیل میں سے کوئی بھی شریک نہیں تھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ایک سرکاری بریفنگ سے ویڈیو کا ایک حصہ حذف کرنے کے فیصلے پر امریکی قانون ساز توجہ دے رہے ہیں، اور بعض یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا اوباما انتظامیہ نے ایران کے جوہری مذاکرات کے بارے میں عوام کو جان بوجھ کر گمراہ کرنے کی کوشش تو نہیں کی۔ پوپ فرانسس نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت ان رومن کیتھولک بشپس کو ان کے منصب سے الگ کیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ بچوں سے بدسلوکی کرنے والے یا پادریوں سے نمٹنے میں غفلت برت رہے ہیں۔ پوپ کے ویٹیکن کے جاری کردہ اس نئے قانون کو لمبے عرصے سے کیے جانے والے مطالبے کا رد عمل سمجھا جا رہا ہے جو امریکہ میں کیتھولک ایکٹیوسٹ کرتے آ رہے تھے۔ یہ سرگرم کارکن صورتحال کو بچوں سے بدسلوکی کرنے والے پادریوں کے خلاف کارروائی میں چرچ کی ناکامی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بچوں سے بدسلوکی کا براہ راست الزام تو نہیں ہے ان پر، لیکن انہیں بھی ایسی صورت میں ان کے منصب سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ سے خبریں ختم ہوئیں۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق کینیا ہر سال غیر قانونی کٹائی کی وجہ سے 70,000 ہیکٹر رقبے کے جنگلات سے محروم ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ میں جو ماحولیات کے عالمی دن سے ایک دن پہلے جاری کی گئی، ان منظم جرائم کا ذکر کیا گیا ہے جو جنگلات کی کٹائی کے اہم اسباب ہیں اور انہیں قدرتی ماحول کا ایک دشمن قرار دیا گیا۔ نیروبی سے وائس آف امریکہ کی لینی رواگا کی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل پیش کرتی ہیں۔
اقوام متحدہ کے ماحولیات سے متعلق پروگرام یو این ای پی اور انٹرپول کی اس مشترکہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کینیا غیر قانونی کٹائی اور قیمتی عمارتی لکڑی کی تجارت کے باعث اپنے زیادہ تر جنگلاتی رقبے سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں، جس کا عنوان ہے دا رائز آف انوائرمنٹل کرائم، یعنی ماحولیات سے متعلق جرائم میں اضافہ، اور جو ماحولیات کے عالمی دن سے پہلے جاری ہوئی ہے، یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ کینیا میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کا الزام وہاں کے کمزور قوانین پر عائد ہوتا ہے۔ لوگ تارکول بنانے کے لیے انفرادی طور پر بہت سے درخت کاٹتے ہیں، جن کے ذریعے تقریباً 80% شہری اور 35% دیہاتی علاقوں کے گھروں کی توانائی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ لیکن اس رپورٹ کے مصنف کرسٹین نیلمن کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کا اصل خطا کار اور قصوروار منظم جرم ہے۔ ان کے الفاظ،
organized criminal networks with profit. Most of these networks are either focused on charcoal or high value.
درخت کاٹنے کا بنیادی مقصد محض منافع کے لیے غیر قانونی اور مجرمانہ نیٹورکس کو مال فراہم کرنا ہے۔ اس طرح کے زیادہ تر نیٹورکس یا تو کوئلے یا قیمتی لکڑی کی برآمدات پر مرکوز ہوتے ہیں، خصوصی طور پر ایشیا کے لیے۔ یہ الفاظ تھے رپورٹ کے مصنف کرسٹین نیلمن کے۔ کینیا کے جنگلاتی علاقوں کے تحفظ کی ذمہ داری اس ملک کے محکمہ جنگلات پر عائد ہوتی ہے۔ جنگلات کے تحفظ اور دیکھ بھال کی نگران ڈپٹی ڈائریکٹر چیریٹی منیاسی اس رپورٹ سے اختلاف کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا ادارہ کینیا فارسٹ سروس اپنے اختیارات کا استعمال مؤثر طریقے سے کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
That report is not telling the truth because actually the illegal loggers in this country have reduced. We have even removed issues of those people who want to be given.
وہ کہہ رہی ہیں کہ رپورٹ میں سچائی بیان نہیں کی گئی، کیونکہ اس ملک میں درختوں کی غیر قانونی کٹائی کرنے والوں کی تعداد میں واقعی کمی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ہم نے ان لوگوں کے مسائل حل کر دیے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں لکڑی کی کٹائی کرنے والی فیکٹریوں کے بغیر ہی درخت کاٹنے کے لائسنس دیے جائیں، اور کینیا فارسٹ سروس لوگوں کو قانونی لائسنسوں کے بغیر ان علاقوں سے لکڑیاں اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی جنہیں سرکاری طور پر جنگلات کے علاقے قرار دیا گیا ہے۔ ڈیوڈ سٹیورٹ ماحولیات کے تحفظ سے متعلق پروگرام سے منسلک ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
کینیا with its port in Mombasa is a significant transit point for a lot of timber and a lot of illegal timber moving.
کینیا ممباسا کی اپنے بندرگاہ کے ساتھ بڑی مقدار میں عمارتی لکڑی کی ایک اہم گزرگاہ ہے، اور زیادہ تر غیر قانونی عمارتی لکڑی ایشیا اور خلیجی ریاستوں میں جانے سے پہلے افریقہ کے دوسرے حصوں سے ممباسا کی بندرگاہ سے ہو کر جاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈیوڈ سٹیورٹ کے، جو ماحولیات کے تحفظ سے متعلق پروگرام سے منسلک ہیں۔ اس نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیا کو اپنے نفاذ قانون کے طریقہ کار کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، بصورت دیگر وہ ماحول کو بچانے کے لیے عیار مجرموں کے خلاف اپنی جنگ ہار جائے گا۔ مسٹر سٹیورٹ کہتے ہیں،
What you've got is criminal groups moving in, they're operating in a very sophisticated manner, using shell companies and very elaborate sort of tax schemes that are set up.
آپ کے ہاں جرائم پیشہ گروپس آ رہے ہیں، وہ بہت شاطرانہ طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ جعلی کمپنیوں کا استعمال کر رہے ہیں اور ان ٹیکس پروگراموں کا بڑی صراحت اور تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں جو نافذ ہیں، تاکہ مختلف قانونی سقم تلاش کر سکیں اور اپنی غیر قانونی عمارتی لکڑی کو قانونی بنا سکیں اور اس غیر قانونی تجارت کو جائز بنا سکیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تاہم قانون کے نفاذ کے شعبے میں سرمایہ کاری کافی نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے ماحولیات کے تحفظ سے متعلق پروگرام سے منسلک ڈیوڈ سٹیورٹ کے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کینیا کے کل رقبے کے 7% حصے پر جنگلات ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی عقل و دانش کے بارے میں سنا ہے، عرف عام میں اسے اے آئی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انٹیلیجنس ہے جو مشینوں اور سافٹ ویئرس میں پائی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر کمپیوٹر اور کمپیوٹر سافٹ ویئرس بھی بنائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود چلنے والی کاروں سے لے کر ان انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز میں بھی استعمال ہوتی ہے جو ڈاکٹروں کی مدد کرتے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ملکن انسٹیٹیوٹ کی گلوبل کانفرنس میں سائنسدانوں نے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائدوں اور خطرات پر بات کی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر سٹیورٹ رسل کہتے ہیں،
If we are going to make systems that are more intelligent than us, it's absolutely essential for us to understand how to absolutely guarantee that they only
اگر ہم ایسے سسٹمز بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عقل مند ہوں، تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ہم یہ ضمانت کیسے حاصل کریں کہ یہ سسٹم وہی کریں گے جو ہم چاہیں۔ پروفیسر رسل کہتے ہیں کہ آج لوگ جو بہت سے کام کرتے ہیں اور جن پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ مالیاتی صنعت میں اعداد و شمار کا تجزیہ وغیرہ، وہ مشینیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کر سکیں گی۔
But if we've replaced all the jobs that require human physical labor and then we replace
لیکن اگر ہم نے ایسے تمام کام جن میں انسانوں کو جسمانی مشقت کرنی پڑے مشینوں کے حوالے کر دیے، اور ایسے تمام کام بھی جن میں انسان کو ذہنی طور پر بہت کام کرنا پڑے، تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ باقی بچا کیا ہے۔ آئی بی ایم نامی کمپنی کے گرودت بناوار کہتے ہیں،
The future will require everybody to work with these learning reasoning machines. So I think the skill set for
مستقبل میں ہر شخص کو ان مشینوں پر کام کرنا سیکھنا ہوگا۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ بہت سے کاموں کے لیے مہارت مستقبل میں مختلف ہوگی۔ رسل کہتے ہیں کہ مستقبل میں لوگ عام طور پر خود اپنے باس ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو ذاتی طور پر مدد فراہم کریں گے۔ بڑے بڑے کارخانوں میں یا دفتروں میں ہزاروں لوگ ایک ہی کام کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے صحت کی صنعت میں پہلے ہی بہت تبدیلی آ گئی ہے، اور ڈاکٹر اس کی مدد سے تازہ ترین تحقیق سے باخبر رہتے ہیں۔ مگر اس مصنوعی عقل و دانش کے کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے خود کار ہتھیاروں کا استعمال۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے پروفیسر سٹیورٹ رسل کہتے ہیں،
It is a race against time because the weapons are starting to emerge. The research is moving into development.
وقت نکلا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہتھیار سامنے آنے لگے ہیں۔ پہلے تحقیق تھی، جو اب ہتھیاروں کی تیاری اور پھر انہیں مہیا کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ آیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند، محققین کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، ٹیکنالوجی سے زندگی کے بہت سے شعبوں میں مسلسل تبدیلی آتی جائے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو، تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ باکسنگ کے میدان کی مایہ ناز شخصیت محمد علی 32 سال تک پارکنسن کی بیماری سے نبرد آزما رہنے کے بعد 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ 17 جنوری 1942 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اولمپک اور پیشہ ور باکسنگ پر غالب اور اتنے محبوب کھلاڑی تھے کہ اسپورٹس ایلسٹریٹڈ نامی جریدے نے انہیں 20ویں صدی کا کھلاڑی قرار دیا۔ رواں ہفتے سانس کی تکلیف کے باعث انہیں امریکہ کے ایک ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، جہاں ان کے ترجمان باب گونیل نے بتایا تھا کہ محمد علی کی حالت بہتر ہے۔ تاہم ہفتے کو السب فینکس میں ان کے خاندان کی طرف سے جاری کردہ بیان میں محمد علی کی وفات کی تصدیق کی گئی۔ انہیں 20ویں صدی کا عظیم ترین کھلاڑی قرار دیا جا چکا ہے۔ کینٹکی میں ایک رنگ ساز کے گھر پیدا ہونے والے کاسیس کلے محمد علی، بچپن میں جب پڑوسی نے 1942 میں ان کی سائیکل چوری کی اور انہیں برا بھلا کہا، تو انہوں نے ان لڑکوں کی خوب درگت بنائی، اور بتایا جاتا ہے کہ وہیں سے ان میں چھپے باکسنگ کے ٹیلنٹ کو ایک مقامی ٹرینر نے پہچانا۔ 1964 میں انہوں نے سونی لسٹن کو شکست دے کر پہلی مرتبہ عالمی ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے لیے کھیلوں کے کالم نگار مائک وائز کہتے ہیں کہ محمد علی نے اپنے مکوں اور لفظوں سے ہمیشہ اس کھیل پر راج کیا۔ وہ غالباً پہلے کھلاڑی تھے، پہلے امریکی ایتھلیٹ تھے جو کسی چیز پر شیخی بھگارتے تو پھر ان لفظوں کو پورا کر کے بھی دکھاتے۔ اس دور میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ عالمی اعزاز حاصل کرنے کے اگلے ہی روز انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر دنیا انہیں محمد علی کے نام سے جاننے لگی۔ 3 سال بعد انہیں فوج میں لازمی بھرتی پر اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد پر انکار اور ویتنام کی جنگ کی مخالفت پر الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر باکسنگ میں شرکت پر پابندی کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑا۔ 1970 میں سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا۔ کھیل میں واپسی کے چند ہی ماہ بعد نئے عالمی چیمپئن جو فریزر کا سامنا ہوا، جنہوں نے محمد علی کو پہلی بار بڑی شکست سے دوچار کیا۔ اس مقابلے کو بھی صدی کا مقابلہ قرار دیا گیا، جس میں 14 راؤنڈز تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور 15ویں راؤنڈ میں فریزر نے فتح حاصل کر لی۔ تاہم بعد میں محمد علی نے ایک اور مقابلے میں شکست دے کر اپنا بدلہ چکا دیا۔ محمد علی نے 1974 اور 1978 میں بھی عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتی۔ محمد علی 1981 میں باکسنگ سے ریٹائر ہو گئے تھے۔ انہیں گزشتہ 3 دہائیوں سے پارکنسن یعنی راشے کا مرض لاحق تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ راشے کی ممکنہ وجہ دنیا میں باکسنگ کے مقابلوں میں محمد علی کو لگنے والے ہزاروں پنچز یعنی مکے تھے۔ محمد علی جمعے کو دیر گئے انتقال کر گئے۔ ریاست ایریزونا کے شہر فینکس میں ہسپتال میں ان کے اہل خانہ ان کے پاس موجود تھے۔ علی کی موت کا اعلان ہوا تو امریکہ کے مشرقی ساحل اور باقی دنیا میں ہفتے کے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی ایتھلیٹس، ممتاز شخصیات، حکومتی لیڈروں اور سیاسی شخصیات نے علی کے لیے فوری طور پر تعزیت اور تحسین کے پیغامات بھیجنے شروع کر دیے۔ بہت سو نے علی کے ساتھ اپنی تصویریں اور یادیں فوری طور پر سوشل میڈیا پر شیئر کیں۔ امریکی صدر باراک اوباما کے پاس وائٹ ہاؤس میں علی کے باکسنگ گلوز اب بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ہفتے کے روز اپنے پیغام میں کہا کہ علی نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور دنیا بہتر طور پر اس کی مستحق تھی۔ اوباما نے 74 سالہ باکسر کو ان کے دور کے شہری حقوق کے دیگر لیڈروں کے برابر قرار دیا، اور کہا کہ علی حق اور سچ کی لڑائی کی خاطر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور نیلسن مینڈیلا کے ساتھ کھڑے رہے۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اوباما نے اپنی ایک تصویر شیئر کی، جس میں وہ ایک تصویر کے نیچے بیٹھے ہیں جس میں علی 1964 میں سونی لسٹن کو شکست دے کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ چیمپئن، خدا آپ کی روح کو سکون دے۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے، جنہوں نے علی کو صدارتی سٹیزن میڈل پہنایا تھا، علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ خدا حافظ میرے دوست، آپ بہت انداز میں عظیم تھے۔ کلنٹن نے اپنے اور اپنی اہلیہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا ان کی اہلیہ ہلری کلنٹن سابق وزیر خارجہ اور موجودہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی علی کو ایک عظیم چیمپئن اور عظیم شخص قرار دیا جن کی کمی سب محسوس کریں گے۔ 74 سالہ سابق باکسر کو درجنوں میچوں میں ان کی شاندار کارکردگی کے باعث پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے، لیکن ان کی شخصیت اور برجستہ کارڈدار جملوں نے بھی ان کی شہرت میں اضافہ کیا۔ ان کے کہے ہوئے چند یادگار اور مشہور جملے یوں ہیں کہ عاجزی بہت ہی مشکل ہے جب آپ اتنے عظیم ہوں جتنا کہ میں عظیم ترین ہوں۔ میں نے یہ تب کہا جب مجھے اس کا ادراک بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، اگر میرا ذہن سوچ سکتا ہے اور میرا دل اس پر یقین کر سکتا ہے تو پھر میں یہ مقصد حاصل کر سکتا ہوں۔ تخیل نہ رکھنے والے شخص کے پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا، رنگ کی بنیاد پر لوگوں سے نفرت کرنا غلط ہے اور یہ معنی نہیں رکھتا کہ کون سا رنگ نفرت کر رہا ہے، یہ صریحاً غلط ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنی تربیت کے ہر ایک لمحے سے نفرت کی، لیکن میرا کہنا تھا کہ چھوڑنا نہیں، ابھی تکلیف برداشت کرو اور باقی زندگی ایک فاتح کی طرح گزارو۔ اور یہ کہ اگر کوئی شخص 50 سال کی عمر میں بھی دنیا کو ویسا ہی دیکھتا ہے جیسے 20 سال کی عمر میں دیکھتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 30 سال ضائع کر دیے۔ اور شیخی وہ ہوتی ہے جب کوئی شخص ایسا کچھ کہے جسے وہ کر نہ سکے، میں وہ کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں۔ خبروں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان نے کسی ایسے غیر ملکی کے متعلق اطلاع دینے پر انعام کی پیشکش کی ہے جس کے پاس جعلی پاکستانی شناختی کارڈ ہو۔ یہ اعلان پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ افغان طالبان لیڈر ملا اختر منصور کے پاس سے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ برآمد ہونے کے بعد وزارت داخلہ ملکی سطح پر شناختی کارڈوں کی جانچ پڑتال کر رہی ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے وزیر داخلہ نے غیر قانونی طریقے سے پاکستان کا شناختی کارڈ حاصل کرنے والے کسی بھی غیر ملکی کے بارے میں درست اطلاع دینے والے کے لیے حکومت کی طرف سے انعام کا اعلان کیا ہے۔ ہفتے کو اسلام آباد میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے چودھری نثار نے شناختی کارڈ کا اجرا کرنے والے ادارے نادرا کی طرف سے جاری کیے گئے تمام شناختی کارڈوں کی آئندہ 6 ماہ کے دوران تصدیق کے عمل کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ نہ صرف غیر قانونی طریقے سے پاکستانی شہری دستاویزات حاصل کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، بلکہ انہیں یہ دستاویزات جاری کرنے والے سرکاری اہلکاروں کا بھی محاسبہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 2 ہفتوں تک نادرا ایسی شکایات پر کارروائی شروع کر دے گی۔
ہم نے یہ دعوت دی ہے کسی کو بھی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکیوں نے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کر رہی ہیں، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے ہمسائیگی میں، آپ ہمیں لکھیں، اس پہ ہم نے انعام رکھا ہے۔ اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، ایک آدمی کی نشاندہی کریں گے صحیح تو 10,000 روپیہ ملے گا۔
چودھری نثار علی خان نے اس وقت تمام شناختی کارڈز کی تصدیق کے فیصلے کا اعلان کیا تھا جب یہ بات سامنے آئی تھی کہ گزشتہ ماہ بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے کا نشانہ بننے والے افغان طالبان رہنما ملا اختر منصور پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کر رہے تھے۔ ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق ملا منصور نے پہلی مرتبہ ولی محمد کے نام سے 2001 میں پاکستان کا شناختی کارڈ حاصل کیا تھا، جبکہ 2005 میں پاکستانی پاسپورٹ بنوایا تھا جسے استعمال کرتے ہوئے وہ اکثر مشرق وسطی کے ممالک کا سفر کرتے تھے۔ پاکستانی حکام نے یہ خبر سامنے آنے کے بعد نادرا میں اہم تبدیلیاں کی ہیں اور ملا اختر منصور کو پاکستانی شناختی کارڈ جاری کرنے والے نادرا کے اہلکاروں اور ان کی شناخت کی تصدیق کرنے والے سرکاری افسران کے خلاف بھی کارروائی کی ہے۔ پاکستان میں کچھ حلقوں کی طرف سے تمام شناختی کارڈوں کی تصدیق کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تاہم چودھری نثار کا کہنا تھا کہ عام شہریوں کو شناختی کارڈ کی تصدیق کے لیے نادرا کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں۔
اس میں عام آدمی کو تنگ نہیں کیا جائے گا، کسی کو نادرا آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لائنوں پہ نہیں لگایا جائے گا۔ ہاں، جو کارڈ مشکوک ہیں اس کی ویریفیکیشن کے لیے کسی نہ کسی سٹیج پہ شاید۔
انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ جاری کرنے والے نادرا کے اہلکاروں اور ایسی دستاویزات رکھنے والے افراد کو 2 ماہ کے لیے سزا سے استثناء دیا جا رہا ہے۔ اس دوران جعلی دستاویزات کی اطلاع نہ دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صبح رات میں بھارت کی فراہم کردہ $29 کروڑ کی امداد سے مکمل ہونے والے سلما ڈیم کا افتتاح بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں افغان صدر اشرف غنی بھی شریک تھے۔ میڈیا کی اطلاعات کے مطابق منصوبے کو حکومت بھارت کی وزارت آبی وسائل سے منسلک ایک ادارے ڈبلیو اے پی سی او ایس لمیٹڈ کی مدد سے مکمل کیا گیا ہے۔ اس کثیر المقاصد ڈیم سے 42 میگاواٹ بجلی پیدا ہوگی، جبکہ 75,000 ہیکٹرز کے قطع اراضی کی آب پاشی ممکن ہوگی، جبکہ پینے کا پانی میسر آئے گا، جس سے افغانستان کے عوام کو استفادہ کرنے میں مدد ملے گی۔ سلما ڈیم کا منصوبہ افغانستان کے صوبہ ہرات میں چشت شریف دریا پر تعمیر کیا گیا ہے۔ وزارت آبی وسائل کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ منصوبہ ہرات کے قصبے سے 165 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے، جہاں مٹی کی سادہ سڑک سے پہنچا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی وجوہ کی بنا پر منصوبے سے وابستہ بھارتی انجینئر اور تکنیکی عملہ ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے ہر ماہ ایک بار تنصیب پر قیام کرتا رہا ہے، جو سہولت حکومت افغانستان کی جانب سے فراہم کی جاتی رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارتی کنٹرول کہ کشمیر میں عسکریت پسندوں کے ایک اور بڑے حملے میں بھارتی سیکیورٹی فورس کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اننت ناگ میں عسکریت پسندوں نے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی، جو ہسپتال میں جا کر ہلاک ہو گئے۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں سنیے۔
یہ واقعہ سنیچر کی صبح جنوبی شہر اننت ناگ میں پیش آیا۔ اننت ناگ، جو اسلام آباد کے تاریخی نام سے بھی جانا جاتا ہے، دارالحکومت سری نگر سے 52 کلومیٹر دور واقع ہے۔ عہدیداروں کے مطابق 2 یا 3 عسکریت پسند اننت ناگ کے بس اڈے میں اچانک نمودار ہوئے، جہاں انہوں نے مقامی پولیس کی ایک ناکہ پارٹی پر خود کار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ ایک آفیسر سمیت 2 پولیس والے شدید طور پر زخمی ہو گئے، جنہیں ایک قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں دونوں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ ہلاک کیے گئے پولیس والوں کی شناخت ASI بشیر احمد اور سپاہی ریاض احمد کے طور پر کی گئی ہے۔ مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی، لیکن پولیس ذرائع کے مطابق بندوق بردار پولیس والوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ہی اننت ناگ شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں غائب ہو گئے۔ یہ واقعہ قریبی قصبے بیج بہاڑہ میں بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے BSF کی ایک کانوائے پر کیے گئے حملے کے تقریباً 20 گھنٹے بعد پیش آیا ہے۔ اس حملے میں 3 BSF اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی کشمیر میں سرگرم سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین نے BSF پر کیے گئے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ مستقبل قریب میں بھارتی حفاظتی دستوں پر اس طرح کے حملے تیز کیے جائیں گے۔ حملے کے بعد بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کی ہدایت پر BSF کے ڈائریکٹر جنرل KK شرما سنیچر کو علل سبا ایک خصوصی طیارے میں نئی دہلی سے سری نگر پہنچے، جہاں انہوں نے صوبائی گورنر نریندر ناتھ وہورا اور وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے ساتھ ساتھ انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ صورتحال پر غور و خوض کیا۔ حزب اختلاف کی جماعت نیشنل کانفرنس کے لیڈر علی محمد ساگر نے صوبائی اسمبلی میں، جس کا سری نگر میں بجٹ اجلاس جاری ہے، بھارتی حفاظتی دستوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ بھارتی کشمیر میں عسکریت پسند ایک مرتبہ پھر متحرک ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے ان کے اپنے الفاظ میں علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بھارتی جنتا پارٹی کا ناپاک اتحاد ذمہ دار ہے۔ دریاسنا پولیس نے سری نگر میں قوم پرست جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما محمد یاسین ملک کو پھر گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں کل جمعے کو ایک مقامی عدالت کی طرف سے ضمانت ملنے پر سری نگر کی مرکزی جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ دوبارہ گرفتاری سے پہلے یاسین ملک نے عجلت میں بلائی گئی ایک پریس کانفرنس کے دوران الزام لگایا کہ صوبائی حکومت استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کی قیادت کی آواز کو دبانے کے لیے غیر جمہوری اور آمرانہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ واضح رہے یاسین ملک نے ان جماعتوں کے درمیان اہم امور پر ایک وسیع اتحاد قائم کرنے کے لیے حال ہی میں غیر معمولی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے چوٹی کے آزادی پسند لیڈروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
لیجیے باقی عالمی خبریں۔ ہفتے کے روز شام کی فوج شمالی صوبے رقہ کے قریب پہنچ گئی، جو داعش عسکریت پسند گروپ کا خود اعلان کردہ دارالحکومت ہے۔ یہ گروپ شام اور ہمسایہ ملک عراق میں لڑ رہا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے یہ بتایا ہے کہ شامی فوجی رقہ کے انتظامی سرحد تک پہنچ گئے ہیں اور انہیں روس کے فضائی حملوں کی مدد حاصل ہے۔ عالمی ادارہ صحت یہ تحقیق کر رہا ہے کہ ریو اولمپک کھیلوں کو پروگرام کے مطابق منعقد کروانے سے صحت کو کتنا خطرہ لاحق ہوگا، کیونکہ اس بارے میں بہت تشویش پائی جاتی ہے کہ زیکا وائرس ایتھلیٹس یا شائقین کو متاثر کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کی ڈائریکٹر ڈاکٹر مارگریٹ چین نے کہا ہے کہ انہوں نے زیکا ایمرجنسی کے لیے ڈبلیو ایچ او کی کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ زیکا سے خطرے کا جائزہ لے، کیونکہ اگست میں بڑی تعداد میں لوگ کھیلوں کے لیے برازیل کا سفر کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق 200 ملکوں کے 10,000 ایتھلیٹ اور 5,00,000 شائقین برازیل آئیں گے۔ امریکہ کے وزیر دفاع سنگاپور میں ایشیا کے سب سے بڑے سالانہ سیکیورٹی فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس فورم میں دنیا بھر سے وزراء دفاع اور فوجی سربراہان بھی شامل ہوئے۔ ایش کارٹر 3 روزہ اجلاس میں شریک ہیں، جسے شنگریلا ڈائیلاگ کہا جاتا ہے۔ وزیر دفاع نے ایشیائی ملکوں کے وزراء دفاع، سیکیورٹی تجزیہ کاروں اور دانشوروں کو بتایا کہ اہم سمندری علاقے میں چینی اقدامات کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین کے ایسے اقدام پر امریکہ اور دوسرے ممالک کی طرف سے فوری رد عمل ہوگا۔ ادھر پیپلز لبریشن آرمی کے میجر جنرل یاو ینزو نے جنوبی بحر چین میں کشیدگی پر قابو پانا کے عنوان کے تحت ہونے والے اجلاس میں امریکہ کے متنازع سمندری علاقوں میں بحری سرگرمیوں کی فوجی آزادی پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدام میدان جنگ کے لیے تیاریوں کے زمرے میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ 50 سے زائد ملکوں کے نمائندے سالانہ شنگریلا ڈائیلاگ اور ایشیا سیکیورٹی سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع اور جنوبی کوریا سے ان کے ہم منصب وزیر دفاع نے ایشیا کے خطے میں سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جن میں شمالی کوریا اور اس کا متنازع جوہری پروگرام بھی شامل تھا۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر اور جنوبی کوریا کے وزیر دفاع نے ہفتے کے روز شنگریلا ڈائیلاگ سے ہٹ کر بات کی۔ سنگاپور میں ایشیا کا یہ سب سے بڑا سالانہ سلامتی کا فورم ہے۔ چین کے حکام تیننمن چوک پر کی جانے والی کڑی کارروائی کی 27ویں برسی کے موقع پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، جن میں ہراساں کرنے والی ٹیلی فون کالز، معمر افراد کی نگرانی، ہراستیں اور آن لائن وسیع پیمانے پر سینسرشپ شامل ہے۔ ہانگ کانگ کے وکٹوریا پارک میں ہزاروں افراد اکٹھے ہوئے اور بیجنگ میں 4 جون 1989 کو تیننمن چوک پر کی جانے والی کارروائی کی یاد منائی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں غیر مسلح طالب علم ہلاک ہو گئے تھے۔ 4 جون کو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سوگوار اس واقعے کی یاد میں شمعیں روشن کرتے ہیں۔ بیجنگ میں اس سلسلے میں کسی بھی نوعیت کی تقریبات یا سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینی تنازع کا حل ڈھونڈنے کے لیے تعمیری سوچ درکار ہے۔ پیرس میں ہونے والے اجلاس میں فلسطینی یا اسرائیل میں سے کوئی بھی شریک نہیں تھا۔ ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مشرقی یوکرین میں اس کے 2 سال بعد بھی صورتحال خراب ہے، جبکہ وہ روسی حمایت یافتہ مسلح علیحدگی پسندوں اور حکومت کے درمیان لڑائی پھوٹ پڑی تھی۔ اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے کمشنر کے دفتر سے، جس نے یہ رپورٹ تیار کی، لیزا شلائن نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس کی تفصیلات کے مطابق، اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2014 کے وقت سے شروع ہونے والے تصادم میں کوئی 9,400 افراد ہلاک اور 21,500 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اس عملے کا جو صورتحال پر نظر رکھتا ہے کہنا ہے کہ جنگ کی شدت میں تو کمی آ گئی ہے، لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ منسک کا امن معاہدہ کمزور ہے اور صورتحال میں پھر شدت پیدا ہو سکتی ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں شہری آبادی کے لیے نتائج سنگین ہوں گے اور آنے والے برسوں میں حقوق انسانی کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے دفتر کی خاتون ترجمان روینہ شمسانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مشرقی یوکرین کے ڈونیٹس کے خطے اور حکومت کے کنٹرول والے علاقوں کے درمیان سرحد کے قریب بھاری ہتھیاروں میں اضافہ پریشان کن ہے۔ ان کے الفاظ،
There have been strongly credible reports of servicemen from across the border from Russia coming into and out of Ukrainian territory. روس کے
فوجی اہلکاروں کے یوکرین کے علاقوں میں سرحد کے آر پار آنے جانے کی مصدقہ اطلاعات ہیں، اور یہی صورتحال بھاری ہتھیاروں کے سلسلے میں بھی ہے۔ اس بارے میں انتہائی قابل بھروسہ اطلاعات ہیں۔ رپورٹ میں مشرقی یوکرین کے مسلح حکمرانوں کی جانب سے حقوق انسانی کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے کنٹرول میں رہنے والے 27,00,000 شہریوں کو اظہار، اجتماع اور مل بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو زبردستی غائب کر دیا جاتا ہے، منمانے طور پر لوگوں کی پکڑ دھکڑ، اذیت رسانی اور بد سلوکی عام ہے۔ اور اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے ادارے کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے پاس تصادم سے متعلق جنسی تشدد کے واقعات کے شواہد موجود ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اطلاعات کے مطابق تہران میں ایک انقلابی عدالت نے ایک ممتاز ایرانی صحافی اور انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن نرگس محمدی کے لیے ان الزامات کی بنا پر جنہیں قومی سلامتی کے جرائم کہا گیا ہے 10 سال کی اضافی سزائے قید کا فیصلہ جاری کیا ہے. امن کی نوبیل انعام یافتہ شخصیت شیریں آبادی کے انسانی حقوق کے دفاع سے متعلق مرکز جس پر اب بھی پابندی عائد ہے کہ سابق ترجمان محترمہ نرگس محمدی خواتین، مذہبی اور نسلی اقلیتوں اور سیاسی قیدیوں کے حقوق کی علم بردار رہی ہیں اور سزائے موت کی سخت مخالف ہیں. محترمہ محمدی انسانی حقوق کے اپنے کام کی وجہ سے متعدد بار پابند سلاسل رہ چکی ہیں اور اس وقت ایون جیل میں 6 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں. ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی صحت خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے. انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے محترمہ محمدی کے خلاف حالیہ مبینہ اقدام پر برہمی کا اظہار کر چکے ہیں. جنیوا میں قائم انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر کی ترجمان روینا شام داسانی نے اس سزا کو ہولناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایران میں انسانی حقوق کی وکالت کے لیے برداشت میں بڑھتی ہوئی کمی کی عکاس ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ قومی سلامتی کے مبہم الزامات کے استعمال سے پرامن اظہار آزادی کے حق کے استعمال کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ کی ایک اور پریشان کن مثال ہے. ایران میں انسانی حقوق کے امور پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے احمد شہید نے کہا کہ اس چیز کا قطعی طور پر کوئی جواز نہیں ہے کہ نرگس محمدی 16 سال تو کجا ایک گھنٹہ بھی مزید قید میں گزاریں. انہوں نے محترمہ محمدی کی فوری اور غیر مشروط رہائی اور طبی علاج تک رسائی کا مطالبہ کیا. جمہوریت، انسانی حقوق اور محنت کے امور سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کے معاون وزیر ٹام میلینوویسکی نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کسی کو بھی پرامن شہری سرگرمی کی بنا پر 16 سال کے لیے جیل میں نہیں بھیجا جانا چاہیے. ایران کو چاہیے کہ وہ نرگس محمدی کو فوری طور پر رہا کر دے. اور اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر سمانتھا پاور نے اس خبر کو خوفناک قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ محترمہ محمدی کو غیر منصفانہ طور پر جیل میں رکھا گیا ہے اور انہیں رہا کر دیا جانا چاہیے. صدر براک اوباما یہ کہہ چکے ہیں کہ متحرک سول سوسائٹیز مضبوط اور کامیاب ملکوں میں ایک لازمی عنصر ہوتی ہیں.
Human progress has been propelled not just by
انسانی ترقی کو صرف مشہور رہنماؤں کے ہاتھوں، صرف ریاستوں کے ذریعے ہی فروغ نہیں ملا ہے، بلکہ اسے ان عام مردوں اور خواتین نے آگے بڑھایا ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ تبدیلی ممکن ہے. ان شہریوں نے آگے بڑھایا ہے جو نہ صرف اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بلکہ اس کے دائرے کو دوسروں کے حقوق تک پھیلانے کے لیے انتہائی نامساعد حالات اور بڑے بڑے خطرے کے خلاف ڈٹ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. نرگس محمدی ایک ایسی ہی شہری ہیں. امریکہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے ایرانی حکومت سے کی جانے والی اس اپیل میں شامل ہے کہ وہ محترمہ محمدی کو اور ایران کی سول سوسائٹی کے ان تمام ارکان کو رہا کرے جنہیں اپنے بنیادی حقوق کے پرامن استعمال کی بنا پر غیر منصفانہ طور پر قید میں ڈالا گیا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
فواد خان آئیفا راک سن 2016 کی میزبانی کریں گے. تفصیلات فکر و فن میں.
بولو بولو تم نے کیا دیکھا، بولو بولو تم نے کیا دیکھا، تم نے میرے لیے کیا دیکھا.
بالی ووڈ کی ہٹ فلم کپور اینڈ سنز میں اپنے مختلف کردار پر تعریفیں وصول کرنے والے ڈیشنگ فواد خان جلد ہی ایک اور اعزاز اپنے نام کرنے جا رہے ہیں۔ بالی ووڈ کے بڑے ایوارڈز میں سے ایک انٹرنیشنل فلم اکیڈمی ایوارڈز یعنی آئیفا نے اپنی ٹکٹنگ ویب سائٹ ٹکٹ ٹی پر خبر دی ہے کہ فواد خان 24 جون کو اسپین کے شہر میں آئیفا راک سن 2016 کی میزبانی کریں گے اور اسٹیج پر فواد کا ساتھ نبھائیں گے کرن جوہر، اور ان کا شمار فواد کے پرستاروں میں ہوتا ہے۔
سانو کس گلی پھر مل دی سزا ہے، نیند اڑ جاوے چین چھٹ جاوے، عشق دی فقیری جد لگ جاوے،
فواد خان پہلے پاکستانی آرٹسٹ ہیں جنہیں آئیفا ایوارڈز کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے وہ بالی ووڈ کا ایوارڈ فلم فیئر تو ضرور جیت چکے ہیں، لیکن بالی ووڈ ایوارڈز کی میزبانی کا یہ ان کا پہلا موقع ہوگا۔
چھٹے آنا چھٹے منہ سے رنگ تیرا ڈولنا، ایک تیرے باجو دوجا میرا کوئی مولنا، بولنا ماہی بولنا، بولنا مائی بولنا،
آئیفا راک سن 2016 ایک ہفتے تک جاری رہنے والی تقریبات کا خصوصی سیگمنٹ ہے جس میں بالی ووڈ کے بڑے بڑے نام جیسے پریتم، پرینیتی چوپڑا، کنیکا کپور، بینی دیال اور دیگر فنکار اپنی پرفارمنس کا جادو جگائیں گے۔ آئیفا ایوارڈز کی مرکزی تقریب 25 جون کو ہوگی اور اس تقریب کو چار چاند لگائیں گے سلمان خان، پریانکا چوپڑا، دیپیکا پادوکون، ریتک روشن، سوناکشی سنہا اور ٹائیگر شیرو۔
سوچا تو پیار تمہیں کروں گا، سوچا تو پیار زندگی بھر میں تمہیں کروں گا، سپنوں کا گھر جو بنایا تھا وہ گھر تو میں نے تمہارے لیے ہی سجایا تھا،
تقریب کے میزبان ہوں گے شاہد کپور اور فرحان اختر۔
چمچم کر دے گے ہیں برانڈ وے ایئر پلین، منڈیاں دے میرے ہیل پہ ہوں دے لینڈ وے،
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
سامع سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر گلروخ, انجینئر آیدن اود. کو اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے. ہماری نشریات ابھی جاری ہیں, آپ سنیے. ہماری جانب سے خدا حافظ اور شب بخیر.